المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله الأرضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومجدهم قضائهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله
تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے. جہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ السلام علیکم اور وہاں سے جواب ہے وعلیکم السلام، تو 2000 سال کا وقت گزر جائے گا، اس لیے کہ 1000 لائٹ ایئر کا فاصلہ ہے، یعنی 1000 سال تک روشنی چلتی رہے تو 1000 سال بعد لائٹ جہاں تک پہنچے گی وہاں سے پھر دوسری گلیکسی شروع ہوتی ہے، تو آپ کی جو آواز ہے جو لائٹ کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، جب آپ یہاں سے کہیں کہ ہائے اور وہاں سے جواب آئے ہائے، تو اس میں 2000 سال نکل جائیں گے، اس لیے یہاں سے جواب جائے گا تو 1000 سال، اور وہاں سے جب جواب آئے گا تو پھر 1000 سال، سلام دعا میں 2000 سال ہو جائیں گے. کیا ان کا آپس میں تعلق ہے؟ تعلق نہیں ہے. سائنسدان ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں کشف ہو چکی ہیں اور بہت ساری چیزیں مستقبل میں کشف ہونے والی ہیں. اب ایک دوسرا سوال سامنے آتا ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو مادی دنیا ہے اس کا آپس میں تعلق ہے، ہر چیز کا ایک دوسری چیز سے ربط ہے، بالکل گھر کی طرح. جیسے مثلا جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ بچوں سے کہتے ہیں کہ جس طرح گھر صاف رکھو اس طرح سے گلی بھی صاف رکھو، اس لیے کہ گھر کا تعلق ہے گلی کے ساتھ، گھر کا تعلق ہے محلے کے ساتھ. اگر محلہ گندا ہوگا تو خود بخود وہ گندگی پھیلا کر گھر میں پہنچے گی. تو بیوقوف انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو دنیا مربوط دنیا ہے، مرتبط دنیا ہے. سوال دوسرا یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مادی دنیا کا معنوی دنیا سے کوئی تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے؟ یعنی مٹیریلسٹک لائف اور اسپرچل لائف، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے؟ اور اگر تعلق ہے تو دوسرا سوال فوراً یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ڈومیننٹ کون ہے؟ مادہ ڈومیننٹ ہے یا معنوی طاقتیں ڈومیننٹ ہیں؟ میں آپ سے گزارش کر دوں کہ سائنس اس پر بات نہیں کر سکتی کہ تعلق ہے یا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ سائنس نے اپنے اوپر ایک کلہاڑی ماری دی ہے کم سے کم اس وقت. ان شاء اللہ فیوچر میں جو سائنس آنے والی ہے، آج سے شاید ہو سکتا ہے کہ 50 برس بعد یا 100 برس بعد، وہ سائنس ایسی ہوگی جو اس تعلق کو کشف کر پائے گی. لیکن اس وقت جو سائنس نے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سائنس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہماری دنیا فقط میٹرز تک محدود ہے، میٹر سے بیونڈ جو دنیا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. یعنی سائنس نے اپنے آپ کو محدود کر دیا اس مادی دنیا میں. وہ ہر چیز کا ریلیشن مادیات سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیمسٹری اور فزکس کیا ہے، یہ بھی مادیات کے ریلیشن کا نام. تو سائنس کم سے کم اس حوالے سے ہماری رہنمائی نہیں کر سکتی. تو کون رہنمائی کر سکتا ہے؟ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس سورس آف نالج مگر سائنس اور کیمسٹری اور فزکس نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ایک اور سورس آف نالج ہے جسے ہم کہتے ہیں وحی الہی، جسے ہم خدا، رسول اور امام کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس مادی اور معنوی دنیا میں کوئی ریلیشن ہے یا نہیں؟ تو ان کا جواب یہ آئے گا کہ نہ صرف یہ کہ ریلیشن ہے، بلکہ اس ریلیشن میں معنوی پاورز مادی دنیا پر ڈومیننٹ ہیں. بہت سادی سی مثال ہے. اچھا، یہ جو مادی پاورز ہیں وہ بھی دو طرح کی ہیں. کچھ معنوی پاور دو طرح کی ہیں. کچھ معنوی پاورز وہ ہیں کہ میرے اور آپ کے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی تھرڈ پرسن ہے، کوئی فورتھ پرسن ہے، وہ معنوی پاور اللہ نے رکھی ہے. بہت سادی سی مثال ہے. ایک عیسائی جاتا ہے اور جا کر دعا کرتا ہے، بارش ہونے لگتی ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ عیسائی دعا کر رہے تو بارش کیوں ہو رہی ہے، اور جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو بارش نہیں ہوتی، اور لوگوں کے عقیدے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وقت بھی جو در دنیا کے کام آیا وہ حیدر کے در کے سوا کوئی نہیں تھا. خدا کی کیا بھی حجت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں نبی کی ہڈی ہے. اس نبی کی ہڈی کا اثر یہ ہے کہ جب یہ نبی کی ہڈی آسمان کے نیچے آ جائے گی تو بارش ہو جائے گی. لیکن یہ معنوی پاور کیسے ڈومیننٹ ہے اس مادی پاور پر، یعنی اگر یہ نبی کی ہڈی آ جائے تو چاہے کسی قسم کی کوئی پیشن گوئی نہ ہو، موسم بدل جائے گا، چاہے بادل نہ ہو تو بادل آ جائیں گے، بارش ہونے لگے گی، اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ ہڈی کس کے ہاتھ میں ہے، حتی عیسائی کے ہاتھ میں بھی ہے تب بھی اس کا اثر ہے، جو اللہ نے رکھا ہے اس کا اثر موجود ہے. دوسری کچھ معنی کی طاقتیں ایسی ہیں، اسپرچل پاورز ایسی ہیں کہ جس میں شخصیت کے ہونے سے فرق پڑے گا. مثلا اگر مجھ اور آپ کو کام کرنے تو نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی ایسی طاقت چاہیے کہ جس کا اعتماد اللہ کے ساتھ ہو، پھر وہ کام ہوگا. اس کے لیے چھوٹی سی مثال اس کر دوں، سید مرتضیٰ بہت بڑے عالم گزرے ہمارے تاریخ کے، ان کا ایک شاگرد ہے جو روزانہ ان کے در سے بہت دور سے آیا کرتا تھا. ایک دن مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ جب میں در میں آتا ہوں آپ کے تو راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، دریا کو کراس کر کے مجھے آنا پڑتا ہے، تو آپ کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسی دعا لے لیجیے کہ وہ میں ہاتھ پر رکھوں دریا پر چلتا رہوں. اور انہوں نے اس کو ایک دعا لکھی، اور وہ اگلے دن جب دریا پر پہنچا تو ڈرتے 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 دریا پر قدم رکھا، وہ بچہ ہاتھ میں تھا، اور دریا پر اس کا پیر ٹک گیا، دوسرا پیر، تیسرا پیر، کرتے کرتے اس نے پورا دریا کراس کر لیا. وہاں پر پہنچ کے دس پڑا، دس پڑ کے واپس آ گیا اسی طرح سے دریا کو کراس کرتے ہوئے. اب روزانہ اس کا آنا جانا ہوتا ہے اس دریا پر، روزانہ آنا جانا ہوتا رہتا تھا کہ ایک دن سے خیال آئے ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس پرچے میں لکھا ہوا کیا ہے، پتا تو چلے ہے کیا. ایک دن دریا کے پاس پہنچا تو بدبختی اس نے یہ کر لی کہ قدم رکھنے سے پہلے دیکھ لیا کہ لکھا ہوا کیا ہے. تو پرچے پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے کہا اچھا یہی اپنی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، بس یہ اپنی بسم اللہ کہنا تھا کہ باؤں نظر آ گیا. پھر بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے وہ پہلے والے راستے سے پہنچتا تھا جیسے مرتضیٰ کے پاس، کہتے ہیں چلو یہ کیا معاملہ ہو گیا، اب تک تو میں بڑی آسانی سے آ جا رہا تھا، آج دیکھ لیا کہ لکھا ہوا کیا ہے، پتا چل گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے لکھا ہے، آج تو پیر دریا پر ٹک نہیں رہا. کیا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں ابھی بسم اللہ کی عظمت موجود نہیں ہے، تمہیں پتا نہیں ہے کہ بسم اللہ کا اثر کیا ہے. مثلا یہ چھوٹی سی چیز، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کراچی میں جب یہ دعا بتائی جاتی ہے دوسرے مقامات پر بھی، تو بعض لوگ ایسے میرے کہتے ہیں مولانا ایسے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، کیوں بڑی دعا بتائیے. گٹر لائن کا پانی چلا گیا، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، لائٹ نہیں آ رہی، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. مولانا ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں، اسے وہ بڑی مشکل ہو جائے تو کوئی بڑا ہمیں بتائیے، ہم نے سمجھ بھی کوئی اتر رہا نہ آؤ سمجھا ہی نہیں ہم، اس لیے کہ یہ وہ جملہ ہے کہ امام معصوم کہتے ہیں کہ اگر مردے پر پڑو اور زندہ ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. اچھے سے بہت سارے واقعات ہیں، بہت پسند ایک شخص تھا، اس کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو پھر آیا چھٹے امام کے پاس، سادے میں آلے محمد امام جعفر سادے علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کے پاس آتا ہے راجا کہا کہ مولا میری ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور مولا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھا، پڑھنے کا اثر یہ تھا کہ وہ ہڈی دوبارہ جڑ گئی. میں اثر کر رہا ہوں کہ مانوی پاور ڈومیننٹ ہے، وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے اس مادے کو، ہڈی جو ٹوٹ گئی تھی اسے نہیں جڑنا چاہیے تھا لیکن اس اسپرچل پاور نے جوڑ دیا، اور سب کو خوشی خوشی بتاتا پھر رہا ہے کہ مولا نے میری ہاتھ کی ہڈی جوڑ دی، مولا نے میرے ہاتھ کی ہڈی جوڑ دی. تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ پڑھا کیا ہے، تو پوچھ رہے تھے تو وہ تو بھول گیا. اب مولا کے پاس آیا پوچھنے کے لیے کہ مولا پڑھا کیا تھا، مولا نے کہا رہنے دو، میں مولا کو بتا تھا وہ بسم اللہ والا شروع ہونے والا ہے، کرنے والا بتائیے بتائیے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا نہ جاننا بہتر ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ مولا بتائیے. اب مولا جب اقرار کیا تو کہہ دیا کہ میں نے اس پر سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کی ہے. چھوٹی سی الحمد سورہ اس کی تلاوت کی ہے. اچھا مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا سورہ الحمد کی تلاوت کی ہے. بس یہ زبان پر جملہ آیا سورہ الحمد اس کی تلاوت کی ہے. سورہ الحمد کی تلاوت کا جملہ زبان پر آنا تھا دیکھا ہاتھ میں دوبارہ ٹوٹ گئی. مولا یہ کیا ہوگا دوبارہ جوڑ دیجیے. کہ نہیں اتنی جوڑ سکتے سورہ الحمد کو ہم نے کیا سمجھا ہے. بسا اوقات ہم یہ غلط فہمی رکھتے ہیں اپنے دماغ میں کہ سورہ الحمد فقط مردے کے لیے. کہا یہ گیا ہے روایتوں میں کہ اگر کسی بیمار شخص پر سورہ الحمد پڑی جائے تو پروردگار عالم اسے 70 بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. لیکن کبھی آپ ممبر پر کہہ کے دیکھیے بنانا بیمار ہے ان کے لیے سورہ الحمد کی گزارش ہے فوراً ان کے رشتے دار آ جائیں گے گردن پکڑنے کے لیے. مولانا ابھی تک مرے نہیں ہیں جو آپ پاتھا پڑوا رہے ہیں. ہوتا ہے بتاؤ کا خاص طور پر جو ممبر پر آنے والے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں. ایسے لکھا ہوتا ہے مرحوم فلاں مرحوم احمد صاحب مرحوم حسین صاحب مرحوم علی صاحب تو لکھا ہوتا ہے جعفر صاحب کے خاندان کے تمام مرحوم ہی. جعفر صاحب زندہ ہوتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے مرحوم جعفر تک پڑھ دیتے ہیں اور ان کے لیے بھی فاتحہ ہو جاتی ہے. تو لوگ آ کے پکڑ لیتے ہیں مولانا یہ کیا کر دیا آپ نے کہ جعفر صاحب کے لیے فاتحہ پڑھوا دی. اچھا ان کے دماغ میں یہ کہ جیسے مطلب پورے فاتحہ آپ چلی گئی تو بس اب مولانا اظہر حسین دہلی صاحب یا مولانا غلام حسن عسکری صاحب ان دونوں میں سے تھے شاید مولانا غلام حسن عسکری صاحب وہی بیان کر رہے تھے کہ میں نے بھی کیسے سنا تھا کہ میں ایک جگہ گیا مجلس پڑھنے کے لیے تو وہاں پر سوئم کی مجلس تھی. تو سوئم کی مجلس جب ہو گئی تو وہ لوگ قبر پہ لے کے گئے کہ مولانا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو میں نے دیکھا چار چھوٹی چھوٹی اور قبریں بنی ہوئی ہیں. میں نے پوچھا یہ کس کی قبریں ہیں. کہا مولانا یہ چار چڑیاں ہیں جو ہم نے ماری ہیں ان کی قبریں بھی ساتھ بنائی ہیں. کیوں بھائی. کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بدھ کو کوئی مر جائے بدھ کا دن بڑا نہس میں ہوتا ہے کہ بدھ کو کوئی مر جائے تو پھر مریض پہ موت کو گھر یاد رہ جاتا ہے چار ہفتے تک مسلسل آتا رہتا ہے وہاں پر. تو ہم مریض پہ موت سے کہہ رہے ہیں کہ چار دن کو پہلے ایڈوانس میں تمہیں دے رہے ہیں. لہذا ہمارے پاس نہ آنا یہ تصور آتے ہیں موت کے بارے میں. اسی طرح جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ نے کہہ دیا مرحوم بنا اور فاتحہ پڑھوا دی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مردوں کے لیے حالانکہ وہ بہت زیادہ خود ہمارے لیے ہوتی ہیں. مثلا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کسی میت کو دیکھو یا میت کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے. اس میں مرنے والے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. مرنے والے کے لیے کوئی دعا ہو اس کے لیے کوئی رحمت کی بات ہو کوئی بخشش کی بات ہو نہیں. انا للہ جب کسی موت کو دیکھو یا موت کی خبر سنو تو کہو انا للہ بارلا ہم بھی تیرے لیے ہیں اور تیری بارگاہ میں لوٹ کر جانے والے ہیں. یعنی اس کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرو. یہ ہمارے لیے جملہ انا للہ مرنے والے کے لیے نہیں. اور خدا کے لیے آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کوئی ایسا حساب کتاب بھی نہیں ہے. یہ مثلا اگر ایک سورہ الحمد پہنچ گئی اس شخص کے لیے جو زندہ تھا تو مریضوں کو سنبھالنے میں ذرا گڑبڑ ہو جائے گی ذرا مسئلہ ہو جائے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جب نئے شناختی کارڈ بنے تھے تو یہ مسئلہ ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ انڈیا میں شاید ہوا ہو. کمپیوٹرائز جب بن رہے تھے تو بہت سو کے غلط بن کے آئے تھے. تو ایک خاتون کا شناختی کارڈ غلط بن کے آیا ان کے کارڈ میں لکھا ہوا تھا بیوہ اور شور تھے زندہ. تو پہنچی وہ لے کر آفس میں باغل شور کو لے کر پہنچی یہ قبلہ دیکھیے کہ میرے شور زندہ ہے اور آپ نے کارڈ پر لکھا ہوا ہے بیوہ. تو کیا طریقہ. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ کارڈ واپس لے لے اور ایکسکیوز کر لے اور کہنے کے بعد میں دے دوں گا. اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے ڈراٹ کھولا اور ڈراٹ سے کر نکال لی اور دو گولی ہماری شور کو کہ آپ کو بیوہ بن گئی کارڈ ٹھیک ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے. اللہ کے یہاں یہ طریقہ نہیں کہ مطلب سورہ الحمد پہنچ گئے کسی زندہ کے لیے اب یا تو یہ کہ واپس بھیج دیا جائے اس کو, واپس تو بھیجا نہیں جا سکتا, زبان سے نکلا ہوا کلام اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس ہو نہیں سکتا. تو یہ الحمد کے لیے کیا کیا جائے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کہ وہ جو زندہ کی لائبریری ہے اس کو مردہ بنا کر اس کو اپنے پاس بلا دوں تاکہ الحمد ایڈجسٹ ہو جائے. نہیں, اللہ کے ایسا کوئی معاملہ نہیں. آپ زندہ کے لیے الحمد پڑھیے بلکہ زندہ کے لیے جو پڑھنا ہے نرس کیا کہ اگر کوئی مریض ہے خدا 70 بیماریوں کو اس سے دور کرے گا. تو یہ معنوی طاقتیں ان کا کردار ہے ان مادی طاقتوں پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھی سمجھ نہیں رہے. کافر تو نہیں سمجھ رہا, بدقسمتی سے ہم بھی نہیں سمجھ رہے. اگر سمجھ رہے ہوتے تو دشمن کے ایئر کرافٹ اور دشمن کے میزائل اور دشمن کے ہتھیار ہمیں پریشان نہ کر رہے ہوتے. توجہ بتا دیتے, ہم ان چیزوں سے پریشان ہیں. اور عزیزان گرامی یہ بھی یاد رکھیے گا, یعنی جس کے پاس یہ معنوی طاقت ہوتی ہے, اگر پروردگار عالم نے جو نظام بنایا ہے اس دنیا کا, اگر اس دنیا کے نظام میں ہم کوئی گڑبڑ کر دیں, اگر ایک چیز میں گڑبڑ کر دیں گے تو وہ گڑبڑ ایک چیز تک محدود نہیں رہے گی, وہ گڑبڑ آہستہ آہستہ پوری دنیا پر اپنی لپیٹ ملے گی. یہی مسئلہ ہے معنوی دنیا کا. اگر معنوی دنیا میں ایک مقام پر کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ مسئلہ ایک مقام پر محدود نہیں رہے گا, وہ پوری کائنات کو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اس وقت معنوی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے وہ حجت جو ہمارے لیے بھیجی تھی وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور پردہ غیبت میں ہے. اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اچھا یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے عرض کیا تھا جب ہماری کچھ ساتھیوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی, ہم جب کسی کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں آئی مس یو. کبھی اپنے زمانے کے امام کو کہہ کر دیکھا کہ مولا واقعی آئی مس یو, مولا آپ کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے. نہیں, شاید ہمیں احساس نہیں, اس لیے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ پہلے ہی سے یتیم ہو تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ یتیمی کتنی بڑی آزمائش ہے خدا کی جانب سے. ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت جو پردہ غیبت میں ہے امام, یہ کتنا بڑا امتحان ہے, کتنی بڑی مصیبت ہے میرے اور آپ کے لیے. ہم دوسری چیزوں کو صحیح کرنے میں لگے ہیں. اگر اس چیز کو صحیح کر لیں اور اپنے اعمال کے ذریعے سے امام کو بلا لیں, یقین جانیے سارے معنوی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, سارے مادی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے. اچھا اس وقت گڑبڑ کتنی ہے دنیا کی, جو گڑبڑ ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. جیسے مثلا ایک بچہ پزل کھیل رہا ہوتا ہے تو پزل کے مثلا اگر 12 پیسز ہیں تو کوئی بڑا دیکھتا ہے کہ مثلا 2 پیسز غلط لگے ہوئے ہیں, تو بڑا آ کر اس پزل کو صحیح کر دیتا ہے, کہتے بیٹا نہیں یہ پیس یہاں لگے گا دوسرا پیس وہاں لگے گا. ایک مطلب وہ بچہ جب پزل بنا رہا ہوتا ہے تو 12 کے 12 پیس غلط لگاتا ہے, تو بڑا آدر کیا کرتا ہے, وہ اپنے ہاتھ سے ہٹاتا ہے, کہتے ہیں بیٹا شروع سے دوبارہ ہو. جب امام تشریف لائیں گے نا تو ہم سے کہیں گے یہ ہے تمہارا نظام, سب کا سب غلط, شروع سے دوبارہ ہو. کوئی ایک چیز بھی صحیح نہیں, سب بدلنے کی ضرورت ہے. یعنی اس وقت جو دنیا کا نظام ہے وہ ہے ظلم, اور امامت اس کی پہلی شرط کیا ہے, جس آئے کریمہ کی تلاوت میں شرط حاصل کیا گیا, وہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. جب ابراہیم سے ہم نے امتحان کیا اور ابراہیم 100% کامیاب ہو گئے, فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما, ہمیں ابراہیم سے کہا گیا ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. کہا جب ہمیں ضروری تھی, ابراہیم نے دعا کے بارے میں کہا کیا میری نسل میں بھی کوئی امام ہے. قال لا ينال عهد الظالمين, ہم نے ابراہیم سے کہہ دیا کہ اے ابراہیم ہمارا عہدہ کسی ظالم کو نہیں. یہ ہے امامت کی پہلی شرط. دلچسپ بات یہ ہے کہ ابراہیم نبی پہلے سے, رسول پہلے سے, جب اللہ نے نبوت ادا کی تو ابراہیم نہیں کہتے قال لا ہماری ذریت تھی, میری ذریت میں نسل میں. جب رسالت ادا کی تو ابراہیم نے نہیں کہا کہ میری نسل میں وہ رسول ہوگا, جب امامت کا عہدہ ملا پھر ابراہیم کہتے ہیں ممن ذریتی، اے خدا کیا میری نسل میں بھی کوئی امام ہو سکتا ہے؟ یعنی ابراہیم سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا سے وہ عہدہ مانگ رہا ہوں جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہ مانگ رہا ہوں. اچھا ظالم کسے کہتے ہیں؟ میری آپ کی نگاہ میں ظالم یہ کہ مطلب کسی کا حق چھین لیا. آئیے قرآن کی اصطلاح میں دیکھیں ظالم کا مطلب کیا ہے. قرآن کہتا ہے حضرت آدم اور حضرت حوا کے بارے میں لا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، اے آدم اور اے حوا دیکھو خبردار اس طرف کے قریب نہ جانا فتكون من الظالمين ورنہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. سب کو معلوم ہے کہ وہ گئے طرف کے پاس. لہذا قرآن کی اصطلاح میں ترک اولا بھی جو حضرت آدم اور حضرت حوا جو سرزد ہوا وہ ہے ظلم. میں نے کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام جب ان سے ترک اولا ہوا اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کیا کہا یونس نے وَظَنُّوا لَئِن ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا لَنَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. جب مچھلی کے پیٹ میں یونس نے فریاد کی کہ مارے لہا مجھ سے گناہ ہو گیا ترک اولا ہو گیا سبحانک تیری ذات پاک ہے انی کنتو من الظالمین میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا. یعنی قرآن کی نگاہ میں اگر ترک اولا ہو جائے تو معصوم آدم بھی ظلم کرنے والوں میں اور معصوم یونس بھی ظلم کرنے والوں میں. تو وہ امامت جو معصوم انبیاء کو نہ مل سکی وہ عرب کے بدبوؤں کو کہاں سے مل جائے گی؟ وہ عرب کے جاہلوں کا حق نہیں ہوگی والی کی اولادوں کا حق ہوگی. اور امامت میں بھی خاص ایک چیز، اب چونکہ آپ یہاں پر ایک اور کمیونٹی کے ساتھ ہیں لہذا خاص بلحاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. امامت میں 12 کا عدد خالی کسی کو امام مان لینا کافی نہیں ہے، خالی علی کو امام مان لینا کافی نہیں ہے جب تک پورے 12 کو نہ مانا جائے. جو 12 کو نہیں مانتا اس کی پہلی امامت اس کے منہ میں مار دی جائے گی. اور خاص اسی لیے کہا گیا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام و سلام کہا گیا کہ جتنے بھی امام ہیں اس میں 8ویں امام کی زیارت کا سب سے زیادہ ثواب ہے. کیوں 8ویں امام کی زیارت کا سب سے زیادہ ثواب کیوں ہے؟ اس کی خود حدیث میں وضاحت ہے. وضاحت یہ ہے کہ جو 8ویں امام تک مانتا ہے وہ 12ویں تک بھی مانتا ہے. بہت سے ایسے تھے جنہوں نے پہلے کو مانا اس کے بعد ہٹ گئے، پھر بہت سے ایسے تھے جو امام حسین تک آئے پھر زیدیہ ایک فرقہ بن گیا، پھر کچھ ایسے تھے جو 6ویں تک آئے پھر فرقے بن گئے، پھر کچھ ایسے تھے جو 7ویں تک بھی آئے پھر فرقے بن گئے، لیکن جو 8ویں امام کو مانتا ہے وہ 12ویں کو بھی مانتا ہے. لہذا 8ویں کی زیارت کا جتنا دعویٰ ہے نہ کسی امام کی زیارت کا نہیں. خود 12 کا عدد بہت ہے. اچھا 12 کا عدد کیا مطلب ہماری کتابوں میں؟ نہیں ایسا نہیں، میں آپ کے سامنے ریفرنس ارز کر سکتا ہوں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، کنز العمال میں ہے. ان کا تعلق یہ ہماری کتابیں نہیں ہے. اس میں 12 کا عدد خود اللہ کے رسول کی زبان سے جاری ہوا ہے صدقون العلم و تم امبا کے ایک تک حشر، میرے بعد 12 امام ہوں گے. کہیں خلیفہ کا لفظ ہے، کہیں امام کا لفظ ہے، کہیں نقیب کا لفظ ہے، لیکن 12 کے عدد پر خاص اللہ کے رسول نے بار بار اسٹریس کیا. حتی کنز العمال میں جو پھر برادران اہل سنت کی ایک بہت مشہور حدیث کی کتاب ہے اس میں جو حدیث ہے کہ میرے بعد 12 ہوں گے اس میں یہ جملہ بھی ہے اولہم علی و آخرہم مہدی، کہ ان 12 میں سے پہلے کا نام علی ہوگا اور آخری کا نام مہدی ہوگا. جملہ موجود ہے. اچھا درمیان کا جو آئمہ ہیں ان کے نام نہیں، پہلے کا نام بتا دیا آخری کا نام بتا دیا، درمیان کے نام نہیں ہے. لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جب پہلے اور آخری کا نام بتا دیا تو درمیان والے بھی یا علی جیسے ہوں گے یا مہدی جیسے ہوں گے. اور حتیٰ شیخ سلیمان قندوزی انہوں نے کتاب لکھی ینامی والموتہ، ان کا تعلق بھی حنفی فرقے سے، شیخ الاسلام کہلاتے تھے. ترکی میں جو سلطنت قائم ہوئی مصطفیٰ کمال اتاترک اس کے ذریعے سے، اور اس کے بعد جو اس میں بادشاہت کا سلسلہ چلا تھا اس میں جو سب سے بڑا عالم ہوتا تھا اسے کہا جاتا تھا شیخ الاسلام. یہ اپنے زمانے کے شیخ الاسلام تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے یعنی جیون مودت، یعنی مودت کے چشمے، آل محمد سے متعلق ہے یہ کتاب. اور اس میں انہوں نے خاص ایک چیپٹر بنایا ہے بارہ کے نام کا. اس میں آپ احادیث دیکھیے، وہ سر سر احادیث لکھی ہے کہ اللہ کے رسول نے بارہ کے عدد پر کتنا زور دیا. اچھا بارہ کا جو عدد ہے وہ اتنا زیادہ دلچسپ ہے، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے. خلفائے راشدین 4، خلفائے بنی امیہ 28، خلفائے بنو عباس 37، حاضر امام 52، داریان مطلق 49. بارہ کا عدد علی کی اولاد کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو بارہ ہے، اب شیخ سلیمان قندوزی رحمت اللہ علیہ وہ کتاب میں لکھتے ہیں اور بڑی عجیب روایتیں ہیں. تین روایتیں آپ کے سامنے رکھ کرتا ہوں، تقریباً ملتی جلتی ہیں لیکن ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ جو ایک نشاندہی کرنی بہت بڑی چیز کی. پہلی روایت لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، یہودی تھا، اور آ کر کہا کہ اے محمد، اس انداز سے کلام کیا ہوتا ہے، اے محمد یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس امام کون ہوں گے. یہودی ہے، امام کا سوال کرتا ہے تمہارے پاس امام کون ہوں گے. تو حضور نے کہا ایک تو علی، اس کے بعد حسن، اس کے بعد حسین، اس کے بعد پھر علی، اس کے بعد پھر محمد، اس کے بعد پھر جعفر. ایک ایک کر کے امام نے رسول نے نام بتائے. جب سارے نام پورے ہو گئے تو ایک ایک نام پر کہتا جاتا تھا لقد صدقت، یقیناً آپ نے سچ کہا، لقد صدقت آپ نے سچ کہا، لقد صدقت آپ نے سچ کہا. تو یہودی کو کیسے پتا چلا؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی کتاب تورات میں ان ناموں کو پڑھ کر آیا تھا اور آ کر کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ واقعی یہی نام ہے یا نام نہیں ہے. یہ 12 نام اس نے تورات سے پڑھ لیے تھے. تو عزیزان گرامی عجیب بات ہے نا کہ موسیٰ تو اپنی قوم کو بتلا کر جائے کہ محمد کے 12 امام کون ہوں گے، اور محمد مسلمانوں کو بتلانا بھول جائیں کہ میرے بعد 12 امام کون ہوں گے. یہ پہلی روایت. پھر دوسری روایت، ایسے ہی ایک شخص آیا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے. رسول نے پہلے نمبر تک نام لیے تھے. اس روایت میں رسول نے نام کے ساتھ بلدیت بتائی، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر. ایک ایک کر کے نام بھی بتائے اور ولدیت بھی بتائے. تو ظاہر ہے کہ جن کی نسلیں مشکوک ہوتی ہیں انہیں ولدیت سے ہمیشہ دشمنی ہوتی ہے. دوسری روایت. اور تیسری روایت، ایسے ہی ایک شخص آیا اللہ کے رسول آپ کے بعد کون امام ہوں گے. دیکھیں میں کسی شیعہ کتاب سے عرض نہیں کر رہا، میں نے عرض کیا جنابی المبتہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی کتاب، اس سے تینوں روایتیں پیش کر رہا ہوں. شخص آیا اللہ کے رسول آپ کے بعد خلیفہ کون ہوں گے، پہلی روایت میں نام، دوسری میں ولدیت، اور تیسری میں لقب. اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں میرے بعد ہوں گے علی مرتضیٰ، دوسرے ہوں گے حسن مصطفیٰ، پھر حسین سید الشہداء، پھر علی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق. ایک ایک کا لقب بتاتے گئے اور نام بتاتے گئے. اب آپ سے ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، دیکھیے اللہ کے رسول تو لقب بتا رہے، انسان کو لقب کب ملتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. مثال کے طور پر علامہ اقبال کو لقب ملا شاعر مشرق، یہ لقب کب ملا؟ جب انہوں نے شاعری کی مسلمانوں کو شعور دیا تو لقب ملا شاعر مشرق. مثلا مہاتما گاندھی، مہاتما لقب ہی ہے نا، تو لقب یہ کب ملا؟ ظاہر ہے کہ جب آزادی کی تحریک کرائی اور اس کے بعد وہ آزادی حاصل ہو گئی تو پھر لقب ملا. یا مثال کے طور پر قائد اعظم، اصل نام کیا تھا؟ بچپن سے قائد اعظم کہنے شروع کر دیا لوگوں نے، اصل نام تھا محمد علی. جب تحریک چلائی اور مسلمانوں کو شعور دیا اور پھر ایک آزاد وطن حاصل ہو گیا تو پھر کہا گیا قائد اعظم. توجہ کیجیے گا، لقب اس وقت ملا کرتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آ جائے اس کے بعد اپنا کارنامہ دکھا دے. کارنامہ دکھانے کے بعد لقب ملا سکتا ہے. یہ ہے عام انسان کی بات. اور اللہ کے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب تک وہ امام دنیا میں آئے نہیں. کہہ رہے علی مرتضیٰ، حسن مصطفیٰ، حسین سید الشہداء، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق. یعنی اللہ کے رسول سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں آ کر بننے والے اور ہوتے ہیں، وہاں سے بن کر آنے والے اور ہوتے ہیں. امامت ظلم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. جب امام تشریف لائیں گے تو سب کچھ ختم کر کے تو یہ سارا نظام ظلم پر ہے، اسے ختم کیا جائے. تو میری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں میرے ارد گرد ظلم ہو رہا ہے، یہ جو میں سوچ کر رہا ہوں، اسے کم سے کم ختم کر دوں. اور اذان گرامی امام کے بارے میں ان شاء اللہ باتیں ہوں گی کل بھی، تو موضوع جاری رہے گا کہ خود زمانے کے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. ایک چیز وہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے درمیان یہ رائج لفظ ہے کہ مثلا ہم کہتے ہیں کہ امام پردہ غیبت میں ہے، امام غائب ہے، امام غائب ہے. ورنہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کچھ اور ہے. خود میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، اس میں ایک شاعر نے زمانے کے امام کے بارے میں ایک شعر کہا تھا. اس کا مصرع مجھے بہت پسند آیا. اور شاعر نے آ کر کہا کہ اب تک جتنے لوگ آئے انہوں نے کہا کہ مولا پردہ غیبت میں ہے، مولا غیبت میں ہے، مولا ظہور کیجیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ یہ آپ پر گناہوں کا پردہ ہے، وہ پردے میں نہیں ہے. میری خطاؤں کا پردہ ہے، وہ پردے میں نہیں ہے. اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو جیسے امام متقین کو اپنی زیارت کرواتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی کروا سکتے ہیں. آنکھ سے پردہ ہٹ جائے، آنکھ پر پردہ پڑتا ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ زیارت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، یہ امام تو بظاہر بھی زندہ ہے، لیکن وہ آئمہ جو بظاہر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جب آپ مولا رضا کی زیارت پر جاتے تو کیا جملہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اشہد انک ترون مقامی وتسمعون کلامی وتردون سلامی. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، وتسمعون کلامی میرے کلام کو سن رہے ہیں، وتردون سلامی اور جب میں آپ سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم یا غریب الغربا، تو مولا آپ مجھے جواب کیا کرتے ہیں؟ سلام کا جواب دیتے ہیں مولا. آپ ابھی مجلس کے بعد کہیں گے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، تو دل میں یقین کر لیجیے کہ کربلا سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم خوش قسمت ہے وہ کان جو اپنے مولا کی آواز سن سکے. آواز موجود ہے، مولا موجود ہے، یہ میرے کانوں پر حجاب ہے، میری آنکھوں پر حجاب ہے. لہذا ہے مولا اس وقت آپ ہی کو پکارتے ہیں، مولا مجھے نہیں معلوم اس وقت آپ کہاں تشریف فرما ہے. مولا کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے اجداد کی زیارت پر جاتے ہیں، مولا رضا کی زیارت پر جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں. اب مولا جہاں بھی جاتے ہوں گے، جب اپنے بابا کے ٹوٹے ہوئے مزار پر پہنچتے ہوں گے، تو نہیں معلوم مولا کے دل میں کیا ہوتا ہے. جب سامرنا کے گنبد پر نگاہ پڑتی ہوگی، تو نہیں معلوم کتنے آنسو مولا کی زبان سے نکلتے. تب سب سے پہلے تو مولا سے ہاتھوں کو جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، مولا شرمندہ ہیں، ہمارے گھر تو سلامت ہیں لیکن آپ کے بابا کے مذاق کو نہ بجا سکے. اور نہیں معلوم یہ مولا کبھی کربلا، کبھی نجف، کبھی مشہد، اور پھر کبھی جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں کے درمیان کہ میرا مظلوم مولا 1200 سال سے رو رہے ہیں. اور دعائے نطفہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ فقط پانی کے آنسو نہیں ہوتا، خون کے آنسو بہاتا ہوں. خون کے آنسو مبالغہ نہیں ہے، سید حکیم سے بہت بڑے جو مرض تکلیف ہے, کسی نے پوچھا آ کر ایک مرتبہ کہ یہ جو مولا کہتے ہیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں تو کیا بات ہے خون کے آنسو روتے ہیں؟ یہ شدت غم سے یہ لکھا گیا. ایک مطلب سید حکیم نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ ذرا رومال لے کر آ. وہ شاگرد رومال لے کر آیا تو مسائل اہل بیت کا تذکرہ شروع ہوا. سید حکیم نے اپنی آنکھوں پر رومال کو رکھا اور رونا شروع کیا. کچھ دیر بعد جب رومال کو ہٹایا تو خون کے دو قطرے موجود تھے. کہتے ہیں جب مولا کا ایک ادنا سا غلام روتا ہے اور آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے, مجھے نہیں معلوم جب زہرا کا لال روتا ہوگا تو آنکھوں سے کتنا خون نکلتا ہے. اے مولا شرمندہ ہے مولا کہ آپ کے حقیقی غلام نہ بن سکے. لیکن اگر مولا کو ایک واسطہ دیا جائے مولا فوراً راضی ہو جاتے ہیں. مولا خود زیارت ناہیہ میں جس شخصیت کا تذکرہ بار بار کرتے ہیں وہ ہے شہزادی زینب کبریٰ. اور شہزادی زینب کی عجیب مظلومیت ہے, یعنی عاشور کے بعد سے شہزادی پر جتنی مصیبتیں آتی گئیں شہزادی صبر کرتی گئی, کسی سے کوئی شکایت کوئی شکوا نہ کی. ظاہر ہے کہ اگر زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پھر رباب کو تسلی کون دے گا؟ اگر زینب حوصلہ ہار بیٹھے تو پھر سکینہ کو کون سنبھالے گا؟ شہزادی زینب ہر ایک کو سنبھالتی گئی, ہر ایک کو تسلی دیتی گئی, یہاں تک کہ اتنی بڑی مصیبتیں آئیں خدا کسی بہن کو اس کے بھائی کا پامال لاشا نہ دکھائی. شہزادی زینب نے وہ لاشے بھی دیکھے اور اس کے بعد کوفہ کی منزلیں آ گئی, بے مکنہ چادر شام کے دربار میں پہنچی اور شام کے دربار میں شہزادی اتنا کھڑی رہی کہ شہزادی کے پہلوں میں درد ہونے لگا. اور اس کے بعد جب شام کے قید خانے کی منزل آئی تو اتنی سخت منزل تھی کہ ایک مرتبہ جب مولا سید سجاد نے زینب کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو سید سجاد برداشت نہ کر سکے. سوال کرنے کو بھی اما آج وہ وقت آ گیا کہ آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں اور زینب کی زبان سے پتا نکلا ہے بیٹا آنے والی غذا اتنی کم ہوتی ہے کہ جب بچے اپنے اپنے حصے کی غذا کھا لیتے ہیں تو بڑی حضرت سے میری جان دیکھتے ہیں اس سے برداشت نہیں ہوتا. میں اپنے حصے کی غذا بھی بچوں کو دے دیتی ہوں کتنے دن میں میرے گئے تیری بھوکی نے کھانا نہیں کھایا. یہ ساری منزلیں آ گئی, شہزادی صبر کرتی رہی, شہزادی برداشت کرتی رہی, لیکن اچانک آ گئی ایک منزل وہ آئی کہ پھر زینب سے برداشت نہ ہو سکا. جب یہ قافلہ شام کی نئے نبھا کر مدینے پہنچا اور مدینے پہنچتے پہنچتے جب زینب کو اپنی ماں کی لہر نظر آئی بیٹیوں پر کتنا ظلم ہو جائے لیکن بیٹیاں برداشت کر لیتی ہیں, لیکن جب ماں کے سامنے آ جائے تو پھر بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا. زینب نے بہت برداشت کیا لیکن جب ماں کی لہر نظر آئی اب زینب سے برداشت نہ ہو سکا. پر یاد کرتی ہے اماں زینب جہاں گئے اماں جہاں پاس رہا نہ کدھر رہا نہ اسے کہا اور ان سے حال کروں گی اے زینب اگر دور سے آئی ہو میرے لیے کیا سوگات لائی ہو اماں یہ پھٹا بلا ہے گردا لائی ہو ایک طرح کا جھوٹا.
ہماری ساری خطاؤں اور گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما,
والدین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما، رمضان المبارک گزارنے کا جو حق ہے ویسا گزارنے کی توفیق عنایت فرما، محمد اور آل محمد کے صدقہ کری ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے دوبارہ لہٰ، تمام لرزش اور خطاؤں سے درگزر فرما، محمد اور آل محمد کے صدقے میں دعا کرنے والے لہٰ، رمضان المبارک کا مہینہ دعا قبولیت کا مہینہ ہے، فقط اپنے لیے نہیں، بارہ چنار کے مومنین اور کچھ مومنین نے بار بار اجتماع دعا کہا ہے، بارہ لہٰ جتنی بھی حاجتیں تمنائیں ساری حاجتوں تمناؤں کو پورا فرما، دشمنان اہل بیت کے شر سے اہل بیت کے چاہنے والوں کو محفوظ فرما، اپنے آخری حجت امام عصر و زمان کو اذن ظہور عنایت فرما، ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بات کی تھی آپ نے اپنے والد محترم کے لیے گزارش کی دعا صحت کی، ان کے والد کے لیے اور دیگر تمام معاملات کا جناب سب کے لیے پانچ مرتبہ منظور کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اما یجیب المضطر
صلوا عليه وسلموا تسليما۔